اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا دوست اللہ۔ کون ہے ایمان والے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ آپ دیکھیں کہ یؤمن باللہ یکفر بالطاغوت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ممکن نہیں جب تک یکفر بالطاغوت نہ ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ یا اللہ کی بات ہوگی یا نفس کی بات ہوگی، یا اللہ کا حکم ہوگا یا معاشرے کا حکم ہوگا، یا اللہ کا قانون ہوگا یا آپ کی جمہوریت کا قانون ہوگا، دو اکٹھے تو نہیں چل سکتے۔ بیک وقت دو کشتیوں میں آپ کیسے سوار ہو سکتے ہیں؟ تو جو اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے، اللہ کا سہارا تھامنا چاہتا ہے، اللہ کی دوستی چاہتا ہے، اس کو طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا، طاغوت کو ناراض کرنا پڑے گا، طاغوت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو نہ چھوڑ سکے پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا جو آگے آپ دیکھیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ جو اللہ کا سہارا تھام لیتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، طاغوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایسے لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے لگتے ہیں، ان کو روشنیاں نصیب ہونے لگتی ہیں۔ کیونکہ روشنی یا نور تو ایک ہی ذات کے پاس ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ کی ذات، اس کے بغیر کسی روشنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خواہ جہالت کا ہو، خواہ غم اور ڈپریشن کا ہو، خواہ مصائب و آلام کا ہو، کچھ بھی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کا؟ اللہ کا۔ ان کا حال کیا ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت، ان سب کے دوست بن جاتے ہیں طاغوت، سارے طاغوت ان کے دوست ہوتے ہیں، طاغوت ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا نہیں ہمارا ہے۔ اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں۔ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، دوست، مددگار۔ سب کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں دین کا کام، دین کا راستہ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نفس بھی خوش ہو جائے گا، گھر والے بھی سارے خوش ہو جائیں گے۔ آج آپ جا کے ڈکلیئر کر دیں کہ کل سے میں نہیں جا رہی، دیکھیں کون کون نہیں کھل اٹھتا کہ شکر ہے پلٹ آئی۔ طاغوت پھر سرپرستی کرتا ہے، پھر مدد کرتا ہے، دوست بنتا ہے، لیکن پھر ہے کیا؟ یخرجونہم من النور الى الظلمات، واپسی کا راستہ، پیچھے کا، گمراہی کا، ذلت کا، رسوائی کا، نیچے اترنے کا، پھسلنے کا، وہ جہنم کی گہری وادی میں جا گرنے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے لو انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا، جہنم کا لفظ بول دیا، یہ میں نہیں کہہ رہی تھی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی۔ جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کس کے دوست بن جاتے ہیں؟ اصحاب النار، ہم فیہا خالدون۔ اور یہاں مراد وہ حقیقی کفر ہے۔ اب دیکھیں نا، پھر طاغوت کے بھی درجے اور کفر کے بھی۔ ایک تو وہ طاغوت ہے نا جو اسلام ہی کی طرف نہ آنے دے۔ اچھا، اب آپ اپنے آپ کو اس سے نکالیے، اب لے چلیے اس مثال کو مثلا کسی ایسے انسان کی طرف کہ جو کسی کافر ملک میں پیدا ہوا، کافر ماں باپ کے گھر میں، کفر کی گود میں، اسکول میں گیا تو کفر ہی کی تعلیم تھی، بڑا ہوا تو ہر طرف معاشرے میں کفر ہی کفر تھا، ہدایت کی تھوڑی روشنی چمک نظر بھی آئی، مگر جو طاغوت تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کو جرت نہ ہوئی کہ سب کو کراس کر کے وہاں تک پہنچے، اور اسلام کو پہچاننے کے باوجود، اس کی چمک دیکھنے کے باوجود، اس کی اس ہدایت کو جان لینے کے باوجود، اس نے اپنے کفر پر باقی رہنے، راضی رہنے کو پسند کیا۔ کئی ایک مثالیں آپ کو ملیں گی، مثلا ایک مشہور سائنٹسٹ ہے ہیتھ مور، اس نے جینیٹکس پر ریسرچ کی، جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو 1400 سال پہلے باتیں قرآن میں لکھی ہیں، اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ مجھ سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، میری اوریجنل ریسرچ ہے۔ جب اسے قرآن کھول کے دکھایا گیا تو تھوڑی دیر کے لیے کہنا ہاں ضرور محمد ایک پروفٹ ہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی وحی آتی ہے، کہ کوئی انسان 1400 سال پہلے یہ حقیقت نہیں جان سکتا۔ پھر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو کہنے لگا میں اپنے ہی دین پر کافی مطمئن ہوں، I'm quite comfortable with my own religion۔ ایک چیز نظر بھی آ جائے، ایک حق پہچانا بھی جائے، پھر انسان کا نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ بعض اوقات جتنا بڑا رتبہ کسی کا ہوتا ہے اتنا اس کے لیے حق کا اقرار مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عام شخص جس کی زندگی میں کوئی وقت نہیں، اس کو اللہ اللہ کرنے میں اتنی دقت نہیں، ایک وہ شخص جو دنیا کے اس عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے حق کو قبول کرنا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ میری ساری پاپولیرٹی گم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، میرے چاہنے والے ختم ہو جائیں گے، میری دنیا کے عیش و آرام اور لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک غریب شخص کا اسلام کی طرف آنا آسان ہے بنسبت ایک امیر شخص کے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پھر کئی ایسے ذرائع دولت کو بند کرنا پڑے گا جو حرام کے ہوں گے، یا جو کمفرٹ مجھے اس زندگی میں حاصل ہے وہ اسلام کی طرف آ کے حاصل نہیں رہے گی، لہذا چھوڑو جس حال میں اسی میں اچھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مثال میں ایک بہت بڑی مثال ہے یوسف اسلام کی، جو بہت مشہور 60s یا 70s کا پاپ سنگر تھا اور بہت ہی فیمس، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آیا تو سارے کیمروں نے رخ موڑ لیا کسی اور طرف، شہرت کی ایک بہت بڑی قربانی دینا پڑی اس کو، وہ امپورٹنس ختم ہو گئی۔ اور شاید اپنے اس ایک انٹرویو میں اس نے کہا بھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح جو میرے ذہن میں رہ گیا، وہ یہ تھا کہ سب سے بڑی زد جو پڑتی ہے وہ یہ کہ اسلام سے پہلے جو وہ ہر دل کا تارا اور ہر آنکھ کا نور بنا ہوا تھا، وہ ساری شہرت اور چاہت اور محبتیں سب کی سب ختم ہو گئیں، اور اپنے نفس کی اتنی بڑی خواہش پر قابو پانا کہ ایک شخص سپر سٹار ہو اور پھر وہ بالکل گمنام ہو جائے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک شخص جس کو ہزاروں چاہنے والے ہوں، جس کے لیے ہزاروں مرنے کے دعوے کرتے ہوں، پھر یکایک ایسا حال ہو جائے کہ کسی کو نام بھی یاد نہ رہے، بہت بڑی بات ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ تو جب اسلام کی بڑی قیمت دینی پڑے، بڑی قیمت، چھوٹی قیمت تو دے ہی دیتا ہے بندہ، چھوٹی دے کے بڑی ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑی دے کے ایک گمنامی ملے، شہرت دے کے گمنامی ملے، مال دے کے فقیری ملے، ایسا سودا کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہ ہوا کہ صادق اور امین مشہور تھے، جب اسلام کی تعلیم دی تو کیا مشہور ہو گئے؟ دیوانے اور مجنون اور شاعر اور ساحر اور کاہن۔ وہ جو اتنی بڑی شرافت اور اتنا بڑا ٹائٹل تھا پورے شہر میں آپ کو ملا ہوا، الصادق الامین، وہ یکایک کس میں بدل گیا؟ ساحر و مجنون۔ کتنی بڑی قیمت تھی اس اسلام کی، اس نبوت کی۔ اور جو شخص بھی سچے دل سے اسلام کی طرف آئے گا اسے قیمت دینی ہوگی. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے, حقیقی اور سچا قدردان. جب اس کے نام پر کوئی بے قدرہ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بڑھ کر اس کی قدر و عزت اور منزلت بڑھاتا ہے, کہیں زیادہ عزت عطا کرتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صادق اور الامین ہونے سے کہیں زیادہ بڑی عزت نہ ملی؟ پر ملی نا. اور آپ کے ساتھ اور بھی قربان ہونے والوں کی عزت بنی کہ نہ بنی؟ بنی نا. تو یاد رکھیے کبھی بھی دل میں یہ فتنہ یا یہ خیال آنے لگے کہ جب سے میں دین کی طرف آئی ہوں لوگوں نے محبت کرنا کم کر دی ہے, مجھے چھوڑ دیا ہے, مجھے اگنور کرتے ہیں, میری پرواہ نہیں کرتے, میں جہاں جاتا ہوں پہلے تو میں ہر محفل کی جان ہوتا تھا, اب مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر دل کٹنے لگتا ہے نا, انسان سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناقدری نہیں کرتے, وہ آزماتے ضرور ہیں کہ مجھ سے سچی محبت کس کی ہے, میری خاطر کیا چھوڑ سکتا ہے یہ انسان. اور جب انسان واقعی چھوڑ دیتا ہے, اللہ تجھے پکڑنا چاہتا ہوں, تیرا سہارا سب سے مضبوط سہارا, لن فسام لہا, باقی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اگرچہ مشکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یوں ہاتھ میں ہم ٹچ کر کے پکڑ کے دیکھ نہیں سکتے نا, یہ چیزیں سب نظر آتی ہیں نا, اس لیے ان کو پکڑنا محسوس کرنا آسان لگتا ہے. لیکن اس نظر نہ آنے والے سہارے کو جب مضبوطی سے انسان پکڑ لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ واقعی یہ دیکھ لیتا ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون, پرکھ لیتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کی وجہ سے ملی ہوئی بلندیاں سب خاک میں مل جاتی, اللہ کے نام سے ملی ہوئی بلندی ہمیشہ کے لیے رہ جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بے قدرے ہوئے, کس قدر بلندی پائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں جو تکلیف ہوئی, جس طرح ستایا گیا, کس قدر مقام اور مرتبہ پایا, اور ان کے ساتھی صحابہ کرام بھی. اگر وہ آپ کے ساتھی نہ ہوتے تو کیا آج تاریخ میں کوئی ان کا نام لینے والا ہوتا؟ کوئی بھی نہ ہوتا, کسی کو بھی پتا نہ ہوتا. ان سے پہلے کی جنریشنز میں عربوں میں سے کتنے لوگوں کے نام آپ کو معلوم ہیں؟ حتیٰ کہ ان صحابہ کرام کی اکثریت کے باپوں کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے, دادا اور پردادا تو دور کی بات. کیا وجہ ہے کہ اسی خاندان سے دادا کو تو شہرت نہیں ملی, پوتا تو مل گئی, کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ تو اونٹوں کی دم پکڑ کر اونٹ چراتے تھے, یہ سب کچھ تمہیں کس وجہ سے ملا؟ اسلام کی وجہ سے. آج تو امیر المومنین کہلاتا ہے, تجھے تو کوئی نہ جانتا تھا. یہ فیض ضرور آئے گا کہ جب ایک دفعہ کچھ چھٹ جائے گا, نقصان پائے گا انسان, لیکن پھر جب دوسری طرف سے طلوع ہوگا تو ہمیشہ کے لیے طلوع ہو جائے گا, پھر اس کو غروب ہونا نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو غروب ہونے پر راضی ہو جائیں اور اللہ کی عظمت کے سامنے, اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مان لیں, اس کے لیے ڈوب جائیں؟ یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب اسی تھیم کو واضح کرنے کے لیے کچھ واقعات سنائے گئے. اس میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو نمرود کے مقابل پیش آیا. نمرود قدیم عراق کا ایک بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم اثر تھا. اس کی قوم سورج کو دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی، سورج کو تمام دیوتاؤں کا سردار مانتی اور اس کی پوجا کرتی تھی. نمرود نے کہا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے. نمرود اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ سورج دیوتا کا اوتار یا مظہر. یعنی سورج کیا ایک دیوتا ہے، وہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا، تو وہ انسان اس کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. لہذا وہ قوم اس کو پوجتی تھی، اس کی پوجا کرتی. نمرود نے کہا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے، اس لیے لوگوں پر خدائی کا حق رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت عراق میں توحید کی آواز بلند کی تو اس کا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا. آپ لوگوں سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امیدیں قائم کرو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے نمرود کو اپنی حکومت پہ زد پڑتی نظر آئی دور سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بجائے اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے، گویا بنیادی عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی، جڑ کاٹ رہی تھی. اس نے اس کو اپنے خلاف ایک سازش سمجھا کہ صرف اللہ کو مانا جو، اور مجھے کوئی بھی نہ مانے، یہ تو ایک دن میرا تخت الٹ دے گی یہ بات. لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کی طرح، اللہ نے نام بھی نہیں لیا، کہا الی الذی، الذی کہا اس کو، بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیے ہوئے تھے، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں. الم تر الی الذی، اور اگر ہم جیسے کسی کو کہانی لکھنے کو کہا جاتا تو ہم سب سے پہلے 10 ٹائٹل کے ساتھ نمرود کا نام لکھتے. الم تر الی الذی، کیونکہ ہماری نظر میں بڑائی کسی اور چیز میں ہے نا، ہم کسی اور چیز سے مرعوب متاثر ہوتے ہیں، اس لیے پھر فرق ہو جاتا ہے، انداز بھی فرق ہو جاتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے بحث کی، حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے، کس معاملے میں، فی ربی ہی، اس کے رب کے معاملے میں، کس بات پر، ان آتاہ اللہ الملک، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت، یعنی نمرود میں اپنی بادشاہت کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے یہ حق سمجھا کہ وہ ابراہیم کو بلا کے اس سے جھگڑے. اس قال ابراہیم، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب ہے وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قالا، نمرود بولا، انا احیی و امیت، کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور کہتے ہیں اس نے قید خانے سے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک بے گناہ قیدی کو مروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھا نہیں کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے الجھنا پسند نہ کیا، نہ کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، نہ یہ کہا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، ایک اور دلیل لے آئے. یہ بہت زبردست انداز ہے تبلیغ کا کہ دوسرے شخص کے سوال کا ایسے انداز میں جواب دینا جس سے معاملہ مناظرے میں بدل جائے، جھگڑا شروع ہو جائے، فساد ہو جائے، بہتر ہے اس کو اوائڈ کر کے ایک دوسرے طریقے سے بات کی جائے. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل لیا، انہوں نے سمجھا ٹھیک ہے اس دلیل میں اس نے حجت بازی کی، کوئی اور دلیل دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا، تم ذرا مغرب سے لے آؤ. اپنے آپ کو خدا جو کہتے ہو تو پھر خدا والا کوئی کام کر کے دکھاؤ. اب کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، حیران ہو گیا وہ شخص. کس پر؟ اس دلیل پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. تو حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا. کوئی جواب نہ دے سکا، جھگڑا ختم ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اس کے اندر چونکہ تکبر تھا، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، بہت عقل مند سمجھتا، لہذا اسے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سمجھ ہی نہ آئی. اگرچہ دلیل سے وہ چپ ہو گیا، سمجھ گیا تھا، رشد نظر آ گئی تھی، لیکن غی کا کفر نہ کر سکا، گمراہی کا انکار نہ کر سکا، طاغوت کا انکار نہ کر سکا، اس لیے ہدایت نہ ملی. وہ جو پیچھے ہے نا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے یہ کافر. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ہدایت نظر آئی تھی، پہچان لیا تھا انہوں نے. جیسے اندھیرا بھی بہت ہو نا، تو تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. جیسے لائٹ چلی جاتی تو ایک چھوٹی سی دیا سلائی جلا کے ذرا سا شعلہ آتا ہے، پتا چل جاتا دروازہ کدھر کو ہے، مثلا لالٹین کہاں رکھی ہوئی ہے، کون سی چیز نظر آ جاتا ہے. پھر اگر نظر آ بھی گیا اور آپ خود ہی نہیں لالٹین اٹھا رہے کہ آپ اس کو جلا کے زیادہ روشنی کر لیں، تو پھر اس میں آپ کا اپنا قصور ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ ایک بجلی چمکتی ہے، ہدایت نظر آ جاتی ہے، لیکن انسان پھر اپنے نفس کے ہاتھوں اس چانس کو گم کر جاتا ہے، ظلم کرتا ے. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور ظالم لوگوں کو تو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے. جو لینا ہی نہ چاہے اسے جبرن قہرن نہیں پکڑ کے دی جاتی، کیونکہ یہ مثال ہے کس کی؟ لا اکراہ فی الدین. اگر اکراہ ہوتا دین میں تو دلیل سے نہ سمجھایا جاتا. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے بطور پولیس مین کے اتار دیتا، اور فوراً نمرود کو گرفتار کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک ڈنڈا اس کے سر پہ رکھ کر کہتے بولو، بلوا لیتے اسے. لیکن یہ طریقہ نہیں اسلام کا، اس لیے دلیل سے سمجھایا گیا اور بات اس کو سمجھ آ گئی. اسی لیے کہا بہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے انکار کیا تھا. حق واضح ہو چکا تھا اس پر، لیکن میں یکفر بالطاغوت نہ کیا، یؤمن باللہ نہ ہوا، لہذا ہدایت نہ ملی. ایک اور مثال، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اور بستی کیسی تھی؟ وہی خاویت علی عروشہا، جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کھوکھلی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی. خوا کہتے ہیں گھر کا خالی ہونا، اندر سے کھوکھلا ہونا. جب سب چلے جائیں تو ہر چیز بھی تو چلی جاتی ہے نا، تو کھوکھلے ہو جاتے ہیں اندر سے، گھر گھن لگ جاتی لکڑی کو اور چیزیں گل چڑھ جاتی ہیں. یعنی بس چھتیں گری پڑی تھی اور برباد ہوئی پڑی تھی. قالا، اس گزرنے والے شخص نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد. یعنی یہ بستی دوبارہ بھلا کب زندہ ہوگی، کیسے اٹھے گی؟ یہ سب جو مر گئے اور بستی ویران ہوئی پڑی ہے، یہ کب زندگی ملے گی ان کو؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. 100 سال تک موت دے دی. ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھا لیا، پھر زندہ کیا. قالا، پوچھا، کم لبستہ، کتنا ٹھہرے ہو یہاں؟ قالا، بولا، لبست یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو صبح تھی، جب اٹھے تو آفٹرنون کا ٹائم تھا. ان کو لگتا ہے کہ جیسے آج ہی ایک ہی دن سویا ہوں، یہ دن کا ایک آدھا حصہ. قالا، بل لبست مئات عامن، فرمایا، نہیں، تم 100 سال ٹھہرے ہو یہاں. فانظر الی طعامک وشرابک، دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف. لم یتسنہ، خرابی نہیں ہوا، اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بدلا. منظر الہ حمارک، اور اپنا گدا بھی دیکھو جس پہ سوار ہو کے یہاں آئے تھے، اس کی تو ہڈیاں گل گئیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانی کے طور پر ایک دلیل دکھائی کہ کھانے پینے کا ذائقہ ویسے ہی چھوڑ دیا جو بہت جلدی ختم خراب ہو جاتا ہے، دوسرے دن تک صحیح نہیں رہتا. اور گدھا جو کئی دن بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتا ہے، اس کو مار دیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی. وَانظُرِ الْعِظَامِ، ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں اب؟ کیونکہ اس نے کہا تھا نا، اَنَّا یُحْیِی ھٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهٰ، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اب زندہ کر کے دکھایا، اس طرح زندہ کرے گا. ہڈیاں جو تھیں وہ جوڑی. ثم نکسوها لحما، پھر ہڈیاں جوڑ کے ان کے اوپر گوشت کا پلستر کیا، یعنی ان کو اوپر سے گوشت سے کور کیا، ڈھکا. فلما تبین لہ، جب اس پہ بات واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پتا چل گیا، میں نے جان لیا، یقینی علم ہو گیا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تو مردوں کو زندہ اٹھا لے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو دوسری بات تھی نا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. اس شخص کا اندھیرا کیا تھا؟ یہ ایک بات بتاتی چلو کہ تاریخ میں یہ بات آتی کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، نبی تھے ایک اللہ کے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہوں نے تورات دوبارہ لکھوائی تھی. نبی تھے، ایسے نبی انسان بھی ہوتے ہیں نا، تو دل میں ایسے شک آیا، اور یہ شک اندھیرا ہوتا ہے. شک آ گیا دل میں کہ یہ سب مرے ہوئے کیسے اٹھیں گے، تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. ایک دنیا تو پوری بستی اڑنی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مار دیا، پھر زندہ کیا، اور ان کے سامنے ان کے گدھے کو ہڈیاں اٹھوا کے جڑا کے اس کے اوپر دوبارہ صحیح سلامت بنا دیا. فرمایا، اس طرح جس طرح وہ مبہوت ہوا تھا، یہ بھی مبہوت ہوئے. وہ مبہوت ہونے کے باوجود ان نہ مانا، یہ مبہوت ہونے کے بعد، اپنے سامنے سب کچھ دیکھنے کے بعد مان گئے. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پتا چل گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے ہدایت ہو گئی. لوگوں میں ایسے ہی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں،